بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به محمد وعلى آله. انتہائی لطف احسان ہے، انتہائی کرم ہے، اس نے ہمیں دین مبین سے، اہل بیت علیہ السلام کی فکر سے وابستہ قرار دیا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے. انشاءاللہ اس دنیا میں ان کی زیارت اور اس دنیا میں ان کی شفاعت سے سرفراز فرمائے، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. تمام دعا قبولیت کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل
محمد.
پروردگار عالم نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے بہت ساری ایسی صلاحیتوں سے نوازا ہے جو معجزات کا حصہ ہیں. کچھ صلاحیتیں ایسی ہیں جن کا تعلق ہمارے جسم سے، کچھ صلاحیتیں ایسی ہیں جن کا تعلق ہماری روح سے. مثلاً آپ پوری دنیا کے اندر کسی بچے کو کھانا نہیں سکھاتے کہ کھانا کیسے کھاتے ہیں. بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کیسے منہ چلائے گا کھانا کھائے گا. آپ کسی بچے کو یہ نہیں سکھاتے کہ جب اس کو بھوک لگے تو اس کو اس کا اعلان کرنا ہے. یہ بچے کی فطرت کا حصہ ہوتا ہے، جیسے اسے بھوک لگے گی وہ اس بات کا اعلان کرے گا. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ان سے انسان کی فطریات کا حصہ ہوتی ہیں، ان کا تعلق اس کے جسم سے ہوتا ہے. اچھا، یہ ہم سب کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو جسم کی فطریات ہوتی ہیں اگر آپ ان کو پورا نہیں کریں گے تو جسم کے اندر کوئی خرابی آ جائے گی. خدا نے تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت نظام رکھا ہے ہمارے جسم کے اندر، وہ درد کا نظام ہے. جس کو کوئی مستقل درد لاحق ہوتا ہے اس کو درد بہت برا لگتا ہوگا، کہ اگر ہمیں یہ مستقل درد نہیں ہے کوئی تو ہمیں اس کا احساس نہیں ہو سکتا اس بیچارے کا جس کو کوئی مستقل درد ہوتا رہتا ہے. ایسا نعوذ باللہ جیسے مختلف بیماریوں کے اندر ہوتا ہے، کینسر وغیرہ کے اندر ایک مستقل درد بس جاتا ہے. تو مجھے یقین ہے کہ جس کے اس کو اس مشکل کا سامنا کرنا ہوتا ہوگا وہ درد کو پسند نہیں کرتا ہوگا، اور وہ سوچتا ہوگا کہ کاش ایسا ہوتا کہ جسم کے اندر خرابی ہوتی اور درد نہ ہوتا، وہ ایسا سوچتا ہوگا. لیکن اگر ایسا ہوتا کہ جسم کے اندر خرابی ہوتی اور درد نہ ہوتا تو پھر اس سے بھی زیادہ بڑے مسائل ہو جاتے. پھر ہمیں درد نہ ہوتا تو پھر یہ ہوتا کہ اچانک چلتے چلتے مر جاتے، پتہ چلتا فلاں چیز خراب ہو گئی. ابھی تو آپ دیکھیں خدا کا نظام کیسا ہے، اگر آپ کی ہڈی معمولی سی بھی اپنی جگہ سے ہلی آپ کو درد ہوگا. جیسے ہی درد ہوگا آپ جائیں گے ڈاکٹر سے معلوم کرائیں گے، ایکس رے کریں گے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی یہ ہڈی یہاں سے ہلی گئی. کہتے ہیں پشاور کے نزدیک کوئی بچہ تھا، اس کو درد نہیں ہوتا تھا، اور وہ بڑے بڑے کرتب دکھاتا تھا، وہ چاقو گھوم لیتا تھا اپنے جسم کے اندر، خون نکال لیتا تھا، اسے درد وغیرہ کچھ نہیں ہوتا تھا. تو اس کے بعد اس کی زندگی میں خرابیاں اتنی تھیں کہ چلتے چلتے کہیں اس کا پاؤں ٹوٹ گیا تو اسے پتہ نہیں چلا، وہ اسی ٹوٹے ہوئے پاؤں کو لے کے گھسیٹتا رہا اور معاملہ خراب ہو گیا. لیکن اللہ نے ہمارے اندر یہ فطریات میں رکھا ہوا ہے، ہمارے جسم کو ایسا رکھا ہے کہ ذرا سا بھی کہیں جسم کے اندر تبدیلی آئے گی، یہ جسم ریئیکشن دکھاتا ہے. اگر آپ کے جسم میں خدا نہ کرے کوئی زخم ہو اور اس زخم میں کوئی بیرونی کوئی چیز چلی جائے، حتیٰ مٹی بھی، تو جسم قبول نہیں کرتا، جسم اسے ریجیکٹ کر دیتا ہے. اور وہ بنایا میکینزم اس لیے کہ خدا نے جسم کو محفوظ رکھے. تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو فطریات ہوتی ہیں اگر ہم اس پہ توجہ نہیں دیں گے، اس کو استعمال نہیں کریں گے تو کوئی خرابی آتی ہے. یہ جو فطریات میں نے بتائی آپ کو یہ جسم سے تعلق رکھتی تھیں، اسی طرح روح کی بھی فطریات ہیں. اور اگر ان کو بھی استعمال نہ کیا جائے تو جس طرح جسم میں خرابی آتی ہے پھر بہت بڑی خرابی آ جاتی ہے، روح کی بھی کچھ فطریات ہوتی ہیں، اگر ان کو استعمال نہ کریں تو پھر خرابی آتی ہے اور بہت بڑی خرابی حاصل ہو جاتی ہے. چند ایسے فطریات کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس کا تھوڑا سا مقابلہ آج کی دنیا سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و علی صلی اللہ علیہ وسلم. البتہ جب ہم فطریات کہتے ہیں تو ممکن ہے کسی کے ذہن میں آتا ہو کہ بھائی فطریات تو ہوتی وہ چیزیں ہیں جو ختم نہیں ہو سکتی، ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں. فطریات کی تعریف ایسے ہی کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو رنگ، قوم، قبیلہ، نسل، زمانہ، مکان، اس سے تبدیل نہیں ہوتی، ہر انسان کے اندر، چاہے 1 کروڑ سال پہلے تھا اس کے اندر بھی ابھی بھی ہوں گی اگر 1 کروڑ سال پہلے انسان رہتا ہو. یہ جو تبدیل نہیں ہوتی، پھر آج کے زمانے میں کیا خاص بات ہوئی ہے؟ اگر وہی ساری فطریات ہیں تو آج کا زمانہ تبدیل کیوں ہوا ہوا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں فطریات تبدیل نہیں ہوتی. ہاں، فطریات پر کبھی کبھی زمانے کا ایک غبار سا پڑ جاتا ہے، ایسا غبار سا پڑ جاتا ہے جو انسان کی فطریات کو دبا دیتا ہے. یار انسان کے اندر ہوتا ہے، بھائی کون ایسا انسان ہوگا جو اپنی اولاد کو نہیں چاہتا ہوگا؟ ہر کوئی اپنی اولاد کو چاہتا ہے، لیکن یہ جو اولاد کو چاہنے والا انسان ہوتا ہے اگر کبھی غصے میں آتا ہے اپنی اولاد پہ ہاتھ بھی اٹھاتا ہے. اس وقت اولاد کو نہیں چاہتا کیا؟ اس وقت اپنے بچے کو نہیں چاہتا کیا؟ بعد میں وہی ماں جو بچے پہ ہاتھ اٹھاتی ہے بعد میں روتی بھی ہے کہ بچے کو مارا کیوں، اس وقت بھی چاہتی ہے، لیکن اس وقت تھوڑی دیر کے لیے وہ غصے کی وجہ سے اس کی اس محبت اور چاہت پر ایک غبار سا پڑ جاتا ہے، تھوڑی دیر پھر نارمل ہو جاتی ہے. اسی طرح ہم انسان بھی ہیں، ہماری روح کی بھی فطریات ہیں. ان فطریات پر ہی اگر میں اور آپ توجہ دیں کہ یہ زمانہ جو افراتفری کا زمانہ ہے یہ ہماری فطریات کو خراب نہ ہونے دے. یہ جو زمانہ ہے یہ صرف اس حساب سے برا زمانہ نہیں ہے کہ یہاں پہ چند گناہ انجام پا رہے ہیں، گناہ ہر زمانے میں انجام پاتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ مثال کے طور پر اللہ کے رسول کے زمانے میں، اسلام کے ابتدائی زمانے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا تھا. اگر گناہ نہیں ہوتا تھا تو پھر یہ حدیں کن پہ جاری کی جاتی تھیں؟ جو اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی فلاں جرم کی حد فلاں ہے، تو اگر اللہ کے رسول کے زمانے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا تھا تو یہ حد کس پہ جاری کر رہے تھے؟ یہ تو جو بات مشہور ہے کہ بھائی تمام اصحاب سب کے سب پاک پاکیزہ، سب کے سب صحیح، ان میں کوئی غلطی نہیں تھی، تو بھائی کوئی غلطی نہیں تھی تو یہ حدیں کن پہ جاری ہو رہی تھی؟ لگو چور کو چوری کی سزا ہو رہی تھی، لگو کسی نے خدا کا نعوذ باللہ اگر ام الخبائث پیا تھا تو اس کو اس کی حد جاری ہوئی تھی، سنسار بھی ہوئے ہیں کچھ لوگ، تو یہ بلاخر حدیں اسی مدینے کے اندر جاری ہو رہی تھی نا. وہ مدینے میں جتنے لوگ تھے وہ سب بلاخر رسول خدا کو دیکھ رہے تھے، اس ڈیفینیشن کے تحت اصحاب رسول تھے. تو یہ بات ہی صحیح نہیں ہے کہ ایک ایسا زمانہ تھا جب کوئی گناہ نہیں تھا. نہیں، گناہ تو تھا، حتیٰ ابھی اگر میں یوں کہوں جب امام تشریف لائیں گے کوئی گناہ نہیں ہوگا، پھر کوئی بشر گناہ نہیں کرے گا. اگر اس زمانے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا تو امام کی عدالت پھر کیوں لگتی ہوگی؟ جس کی اتنی ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ امام شواہد پہ حکم نہیں دیں گے، اپنے علم کے تحت حکم دیں گے.
پر محمد والے محمد صلوات
صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ سب ہم معلوم ہے کہ بھائی ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ گناہ کرنے والے لوگ رہتے ہیں، لیکن فتنہ یہ نہیں ہوتا کہ گناہ ہے. فتنہ اور مشکل وقت وہ وقت ہوتا ہے جب گناہ انسانوں کی عادت میں تبدیل ہو جاتا ہے، کوئی اس گناہ کو گناہ کہنے والا نہیں ہوتا. مثلاً اگر ابھی ہمارے معاشرے کے حساب سے دیکھیں تو یہاں پر میوزک کوئی گناہ نہیں رہا ہے. ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ بھائی معاشرے کے اندر اس طریقے سے لوگ بعض گناہوں کو انجام دینے جیسے عادت پڑ گئی، کہنا بھی شاید اتنا زیادہ مناسب نہ ہو. اس حالت میں انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی فطریات پہ توجہ دے، اپنی فطریات کو تھوڑا بنانے کی کوشش کرے. اگر ان کے اوپر محنت کرے تو پھر بہت ساری چیزیں معاشرے کے اندر خود بخود صحیح ہوتی ہیں. دو تین امور کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اس سے پہلے پھر ایک ذہن میں آتی ہے بات، کچھ فطریات ایسی ہیں جن کو ہم لوگ سب کے سامنے بہت دفعہ بیان کرتے ہیں، اس پہ توجہ دینے سے کو بھی کہتے ہیں، لیکن اس سے مشکل حل نہیں ہو رہی. مثلا انسان کے اندر فطری طور پہ جذبہ ہے کسی کی جو جس کو اپنے سے بہت اونچا سمجھے، کسی کی پرستش کرے، کسی کے سامنے سر جھکائے، یہ انسان کے اندر فطری جذبہ ہے. اگر اس کو صحیح خدا مل گیا تو خدا کے سامنے، نہیں صحیح خدا ملا تو بتوں کے سامنے، وہ بھی نہیں ملے تو اپنے جیسے انسانوں کے سامنے. یہ جو دور ہے بڑا عجیب دور ہے اس اعتبار سے، یہاں جو لغات استعمال ہو رہی ہیں یہ لغات بتا رہی ہیں، یہ جو وکیبلریز استعمال ہو رہی ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ مینٹیلیٹی کتنی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. ہم اپنے بچپن کو سوچتے ہیں، ہمارے بچپن میں انگریزی کا لفظ فارچون استعمال ہوتا تھا، فارچون ہمارے زمانے میں، ہمارے بچپن میں فارچون کا لفظ استعمال ہوتا تھا قسمت کے لیے، قسمت کے لیے کہتے تھے فارچون. تو اس وقت ویسٹ میں فارچون کا لفظ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ دولت کے لیے. فارچون کا لفظ اس وقت قسمت کے لیے استعمال نہیں ہو رہا، دولت کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو مثلا اگر آپ کو وہاں پہ کہنا ہے کہ یہ دولت مند ہے تو فارچونیٹ کہیں گے. یہ کیوں ایسا ہو گیا؟ بلا سوچے سمجھے ایسا ہوا ہے، لغت تبدیل ہوئی ہے؟ نہیں، بلا سوچے سمجھے نہیں ہوئی ہے، یہ اس معاشرے کے دباؤ کے تحت ہوئی ہے کہ یہاں پر قسمت والا وہی سمجھا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں چار پیسے ہوں، باقی جو رکھتا ہے جیسے سب کے ساتھ نعوذ باللہ تعالیٰ بدقسمت ہو گئے، جن کے ہاتھ میں پیسے نہیں ہیں بدقسمت انسان ہوں. چونکہ معاشرہ اس طرح سے دیکھ رہا ہے تو وکیبلری بھی تبدیل ہو گئی ہے. ابھی آپ نے ایک اور بات دیکھی ہو، مثلا ابھی کچھ سالوں پہلے تک جب ہم انگلش کا لفظ آئیڈلز استعمال کرتے تھے، IDOL، اس کا مطلب بت ہوتا تھا. چند سالوں پہلے تک آئیڈل کا مطلب بت ہوتا تھا. جیسے میں اپنے بچپنے کو سوچتا ہوں، ہم لوگ آئیڈل لکھتے تھے، اس کا مطلب بت ہوتا تھا. آج کل آئیڈل کا مطلب کیا ہے؟ آج کل آئیڈل کی کمپٹیشن ہو رہے ہیں کہ امریکہ کا آئیڈل کون ہے. آئیڈل کا لفظ کس میں استعمال ہو رہا ہے؟ اس میں استعمال ہو رہا ہے وہ انسان جس کو اس فیلڈ کے اندر بہت زیادہ پسند کیا جائے. آیا یہ لفظ بلا سوچے سمجھے تبدیل ہو رہے ہیں؟ نہیں، سوچ سمجھ کے تبدیل ہو رہے ہیں. تبدیل کرنے والے ہیں جو تبدیل کر رہے ہیں. البتہ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی آپ تو یہ کانسپریسی، آپ تھیوری لے کر آ گئے کہ ہر چیز میں سازش ہوتی ہے، ان الفاظ کی تبدیلی میں بھی سازش ہو رہی ہے. نہیں، حقیقت یہ ہے کہ مفاہیم تبدیل ہو رہے ہیں ہمارے سامنے. آج کل کے زمانے کی خرابی صرف یہ نہیں ہے کہ یہاں پر چند لوگ میوزک سن رہے ہیں، چند لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، چند لوگ غیبت کر رہے ہیں، چند لوگ نعوذ باللہ تعالیٰ جرائم کو انجام دے رہے ہیں. مشکل یہ ہے کہ تہذیب کا حصہ بن گیا ہے. جو نہیں کر رہا ہے اس کو جواب دینا پڑے گا کہ بھائی تم کیوں نہیں کر رہے. بین الاقوامی سطح پر جن ملکوں کے اندر ہم جنسیت کو الاؤ نہیں کر رہے، وہ انسانی حقوق کے گراف کے اندر نیچے ہیں. کہہ رہے ہیں ان کا انسانی حقوق کا گراف خراب ہے، کیوں؟ ان کے اندر فلاں جرم کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ یہ مشکل ہے. اس کو ہم کہتے ہیں یہ زمانہ سخت زمانہ ہے. ابھی جو سخت زمانہ ہے اس میں کچھ فطریات ہیں، ان پہ ہم نے توجہ دی ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے. انسان کو بندگی کرنی ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی بندگی تمہاری فطرت کا حصہ ہے، اللہ کی بندگی کرو. یہ بات صحیح ہے، یہ فطریات میں سے ایک حصہ ہے. لیکن یہ بہت زیادہ توجہ دینے کے باوجود کچھ اور فطریات ہیں جن پہ توجہ نہیں ہو رہی، اس سے معاملہ خراب ہو رہا ہے. اور وہاں تھوڑی پیچیدگی ہے، وہاں تھوڑی سی پرابلم ہے. ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد.
صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.
کیوں ہی سوچتے ہیں کہ کیوں خدا متعال نے عدل کو اتنی فضیلت دی ہے؟ عدل کو اتنی فضیلت کیوں ہے؟ میں جب طالب علم بنا تو طالب علم بننے کے بعد دوسرے طالب علموں کے ساتھ بات کرتا تھا تو وہ لوگ اس بات کے اوپر اصرار کرتے تھے کہ تبلیغ ہونی چاہیے. اچھا، میں طالب علم ہونے کے ناطے یہ سوچتا تھا کہ پہلے میں کچھ پڑھ لوں لکھ لوں، اس کے بعد تبلیغ سوچوں گا. میرے نزدیک تبلیغ پرائرٹی نہیں تھی. کچھ عرصے کے بعد میں سوچنا شروع کیا کہ جو ہم تبلیغ کریں گے مقصد کیا ہے، ہونا کیا ہے. بھئی تبلیغ کریں گے کچھ لوگ دیندار ہو جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ کچھ لوگ زیادہ عبادتیں کرنے لگیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس سے دنیا کو کیا فرق پڑے گا؟ مثلا میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، میں نماز پڑھنے لگوں گا، اس سے دنیا کو کیا ملے گا؟ کون سا جرم رک جائے گا نماز پڑھنے سے؟ میرے ذہن میں اس طرح سے آنے لگا. اس کے بعد میں نے سوچنا شروع کیا کہ بھئی یہ جو آپ ساری دین کی کہانی آ کر ایک جملے پہ رکتی ہے، عدل و انصاف، یہ کیوں ہے؟ اس میں ہدف کیا ہے؟ اس میں مقصد کیا ہے؟ اب تصور فرمائیے، عدل کی حیثیت ہمارے مکتب فکر کے اندر اتنی ہے کہ یہ اصول دین میں سے ہے. اصول دین میں خدا نے متعلقہ عادل ہونا، جگہ جگہ عدل کی بازگشت آپ کو نظر آئے گی. امام تشریف لائیں گے تو کیا کریں گے؟ یم لو الارض قسطاً وعدلا کما ملع ظلماً وجورا، عدل و انصاف ہر طرف، عدل و انصاف. اچھا، عدل و انصاف کی اتنی حیثیت کیوں ہے؟ تھوڑا سا انسان اس کے اوپر غور کرے تو اس کے سامنے خود بخود ایک کہانی کھلنا شروع ہو جاتی ہے. عدل و انصاف کی حیثیت اس لیے کہ اگر عدل نہیں ہوا تو کوئی انسان ترقی نہیں کرے گا، کوئی انسان ترقی نہیں کرے گا. سب انسان اپنی ترقیوں کو چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے، سب جرم کریں گے. اگر عدل نہ ہو سب جرم کریں گے. کیوں بھائی؟ میں عدل ہوتا نہ دیکھوں، جیسے کہ معاشروں کے اندر ہو رہا ہے، اگر مجھے پتا ہے عدل نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا، جو میرا حق ہے مجھے نہیں ملے گا، میں 20 سال پڑھنے پہ لگاؤں گا؟ کیوں لگاؤں گا؟ اگر مجھے یہ احساس ہو جائے کہ بھائی میرا پڑھنا وڑھنا سب بیکار ہے، اس سے مجھے عدل سے کچھ نہیں ملے گا، مجھے انصاف نہیں ملنے کا یہاں پر، تو بھائی ابھی یہاں پر جو اس پر گریجویشنز ہو رہے ہیں اس میں ایک ایک سیمسٹر کی فیس بعض اوقات 70-80 ہزار روپے بن رہی ہے. آپ 70-80 ہزار روپے کر کے ایک گریجویشن کریں گے اور اس کے بعد آپ 5 سال محنت کرنے کے بعد، 4 سال محنت کرنے کے بعد فارغ ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ کو تنخواہ ملے گی 8 ہزار روپے مہینہ. تو فوراً آپ کے ذہن کے اندر ایک سوال آئے گا، یہ میں نے گریجویشن کے اوپر 10-12 ہزار روپے مہینے لگائے کیوں تھے؟ اگر مجھے 8 ہزار روپے مہینے ہی کمانے تھے تو وہ تو میں نے اپنے اسٹوڈنٹ لائف پر اس سے زیادہ لگا دیا ہے. اگر عدل ہونا ہی نہیں ہے، ذرا سا بھی کوئی چانس نہیں ہے، تو پھر کوئی کیوں پڑھے گا؟ اچھا، کوئی دکان کیوں کھولے گا؟ پھر انویسٹمنٹ کرے گا نا کہ اس سے کچھ کمائے. اگر اس کو پتا ہو کہ نہیں بھائی میری انویسٹمنٹ سے مجھے کچھ نہیں ملے گا، کوئی بھی ڈکیت مارے گا سب کا ختم ہو جائے گا. اگر واقعا ایسا ہو تو پھر کوئی کچھ نہیں کرے گا. پھر عدل نہ ہو تو زندگی کا کاروبار ختم ہو جائے گا. آپ کہیں گے یہ تو پھر ختم کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے ختم نہیں ہوا کہ ابھی تھوڑی سی عدل کی امید باقی ہے. ابھی ہم لوگوں کے اندر تھوڑی سی امید باقی ہے کہ نہیں کچھ نہ کچھ بہتری ہوگی، اتنا بھی ناانصافی نہیں ہوگی. ہوگی تھوڑی بہت ناانصافی ہوگی، اس کا مارجن ہم لوگ رکھتے ہیں. پاکستان میں رہنے والا تو بیچارہ خاص کر رکھ رہا ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے تھوڑی بہت ناانصافی تو ہونی ہے یہاں پر، لیکن اتنی نہیں ہوگی کہ میں کام ہی نہ کر سکوں. اچھا اگر اتنی ہونے لگے تو کیا کرتا ہے وہ بیچارہ؟ ملک چھوڑتا ہے، کسی اور ملک میں جانے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے میں یہاں برداشت نہیں کر پا رہا، کہیں اور چلا جاتا. اب ایسے ہونے لگا تو ہم سب کے اندر کچھ جذبات ہیں جو فطریات کا حصہ ہیں، کچھ ہیں جو بہت واضح اور روشن ہیں، کچھ ہیں جو اندر دبے ہوئے ہیں. کچھ فطریات ایسے ہیں اگر ان کو صحیح کر لیں پورا معاشرہ صحیح ہو سکتا ہے. میں ایک اور جذبہ آپ کی خدمت میں اور عرض کرتا ہوں، اس میں تھوڑا سا میکنزم اور دکھائی دیتا ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم.
اصول کافی بڑی مستند کتاب ہے، اور اصول کافی کا ظاہر شیعت کی اسناد کے اندر، احادیث کے اندر بہت بڑا مقام ہے. اس کے جو مؤلف ہیں، تعلیف کرنے والے ہیں، شیخ کلینی، یہ مستند ترین علماء میں سے ایک عالم ہیں. انہوں نے پہلی دفعہ احادیث کو کلاسیفائی کیا ہے، یعنی اس کو چیپٹرز چیپٹرز بنایا. آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے جو روایات ہم تک پہنچی ہیں یہ راویوں کے ذریعے پہنچی ہیں. راوی کتاب نہیں بناتے تھے، راوی تو اس طرح سے ہوتے تھے کہ وہ جو بھی آج پہنچے امام کے سامنے، امام نے ایک روایت کہی، انہوں نے اپنے پاس کاپی میں لکھ لی. کیا وہ چیپٹرز بناتے تھے؟ وہ چیپٹرز نہیں بناتے تھے، وہ تو جس دن جو سننے کو مل گیا انہوں نے لکھ لیا. آج حج سے 3 روایتیں مل گئیں، نماز سے 5 روایتیں مل گئیں، اخلاقیات سے 10 مل گئیں، انہوں نے سارے لکھ دی. اس طرح کے جتنے بھی مستند روایات تھے، راوی تھے، وہ اپنی کاپیز بناتے رہے. 250 سال میں تقریباً ایسی 400 کاپیز بنی. ان کو ہم اصول اربعمیہ کہتے ہیں, 400 بنیادی کتابیں. شیخ کلینی کے زمانے تک آتے آتے 400 بنیادی کتابوں میں سے کتابیں ختم ہونا شروع ہو گئیں, غائب ہونا شروع ہو گئیں. بھئی کسی کے پاس ایک کتاب تھی, اس کی کچھ لوگوں نے کاپیز بنا لی, ہاتھ سے لگتے تھے, کوئی پرنٹ تو ہوتا نہیں تھا, ہاتھ سے کاپیز بنائی, وہ دوسروں تک پہنچ گئیں. پھر کچھ کتابیں تھیں جن کے بارے میں معلوم تھا, مثلا بصرہ میں فلاں ایک راوی, اس کے پاس ایک کتاب ہے. 25-30 سال بعد پتہ چلا کہ وہ بندے خدا تو کہیں فوت ہو گیا ہے, اس کی کتاب بھی ختم ہو گئی. شیخ کلانی کے زمانے تک آتے آتے اصول اربع یا 400 اصلی کتابیں تھیں, وہ کافی حد تک کم ہونا شروع ہو گئیں. جیسے علماء نے یہ دیکھا کہ بھئی یہ 400 کتابیں ختم ہو رہی ہیں, انہوں نے ان کو جمع کیا ایک جگہ کے اوپر. جب ایک جگہ پہ جمع کیا تو اگلا کام یہ کیا کہ یہ روایتیں جو ہیں یہ کسی آرڈر میں نہیں ہیں, کسی ترتیب میں نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا ہم اس کو ترتیب بھی دیتے ہیں. شیخ کلینی وہ پہلے عالم تھے اب تک کی معلومات کے مطابق جنہوں نے اس کو باضابطہ چیپٹرز کے اندر تقسیم کیا, ان 400 اصلی کتابوں میں سے نکال کر. اور جب چیپٹر میں تقسیم کیا تو سوال یہ کہ بھائی آپ کسی چیپٹر کو اہمیت کس بنیاد پہ دے رہے ہیں؟ اب جو دین کا سمجھنے والا ہے اس کو پتا ہے کہ بھائی اس چیپٹر کی اہمیت بہت زیادہ ہے, اس عنوان کی اہمیت بہت زیادہ ہے, تو اس کے اوپر ایک علیحدہ چیپٹر بنے. مثال کے طور پر نماز کا علیحدہ چیپٹر بنے یا نہ بنے؟ قطعاً بنے, کیونکہ نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے. مثال کے طور پر روزے پہ علیحدہ چیپٹر بنے یا نہ بنے؟ ہاں بالکل بننا چاہیے, چونکہ روزے کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اب ذرا تصور کریں, شیخ کلینی نے ایک علیحدہ چیپٹر بنایا شرم و حیا پر, علیحدہ چیپٹر بنایا شرم و حیا کے اوپر, شرم و حیا پر علیحدہ چیپٹر. ہاں علیحدہ چیپٹر, کیوں؟ اللہ کے رسول کی روایت دیکھی انہوں نے, اس میں لکھا تھا حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہیں, حیا نہیں ہو تو ایمان بھی نہیں ہوتا ہے, بے حیائی سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. شیخ کلینی نے 1200 سال پہلے تقریباً اس بات کو سمجھ لیا اللہ کے رسول کی روایت سے کہ مجھے شرم و حیا کو ایک علیحدہ چیپٹر کے اندر رکھنا پڑے گا. شاید اس وقت سمجھ میں نہیں آیا ہو, اب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ شرم و حیا جاتی ہے تو ایمان کیسے چلا جاتا ہے, اب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کیوں ایسا ہوتا ہے. بھئی شرم و حیا کے جانے سے ایمان کیوں جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہ جب ایک انسان باعزت ہوتا ہے تو بہت سارے کام دین کے منع کرنے سے نہیں کرتا, اپنی عزت کی حفاظت کے لیے نہیں کرتا. باعزت انسان بہت سارے کام اس لیے نہیں کرتا کہ دین نے منع کیا ہے, شاید دین میں مباح ہو, خود سے نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ وہ کہتا ہے میری ایک عزت ہے, میں نہیں کروں گا. مثال کے طور پر میں ایسی آپ سے پوچھ رہا ہوں, زمین کے اوپر کوئی چیز پڑی بھی ہے, ایک لفافے کے اندر ہے, گندی نہیں ہوئی ہے, اٹھا کے کھائیں گے؟ کیوں نہیں کھا رہے؟ لفافے کے اندر ہے, پلاسٹک کے لفافے کے اندر لپٹی ہوئی ہے, ٹھیک ہے زمین کے اوپر پڑی تھی لیکن پلاسٹک کے لفافے کے اندر لپٹی ہوئی ہے, اٹھاؤ کھا لو. نہیں کھاتا آدمی, کیوں؟ کہتا نہیں یہ اچھا نہیں لگ رہا, دین نے منع کیا, ڈاکٹر نے منع کیا. ایسے ہی میں پوچھ رہا ہوں, ایسے مثلا مونگ پھلی کے چند دانے بالکل لپٹے ہوئے, جیسے مونگ پھلی لپٹی بھی ہوتی ہے ایک بند ہوتی ہے, مونگ پھلی کے چند دانے آپ کو کوڑے میں سے ملے, کوڑے میں سے اٹھائے, اب جو کھولے تو اندر والی مونگ پھلی پہ تو کوڑا نہیں لگا نا. کھاتا ہے آدمی کبھی؟ نہیں کھاتا. آیا دین نے منع کیا ہے؟ نہیں. ڈاکٹر نے منع کیا ہے؟ نہیں. خود کہتا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا. بہت سارے غلط کام انسان شرم و حیا سے نہیں کرتا, اور یہ اللہ نے عجیب و غریب دفاعی نظام ہمارے بدن کے اندر رکھا ہوا ہے, ہماری روح کے اندر, ہمارے وجود کے اندر رکھا ہوا ہے کہ انسانوں کو شرم و حیا دیے. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے, ہم اپنی غلطی سے کسی انسان سے وہ کروا دیتے ہیں جو ہم کروانا نہیں چاہ رہے تھے, وہ ہم کروانا نہیں چاہ رہے تھے. اب اس کا میکینزم عرض کرنے کی خاطر عرض کر رہا ہوں. مثلا ایک تھا, کوئی باپ اپنے بچے کو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ غلط کام مت کرو, اس نے کوئی غلط کام کر دیا, بار بار اس کو کہتا ہے بے شرم بے شرم بے شرم, اتنی دفعہ کہتا ہے کہ اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں بے شرم ہوں. اب کیا ہوگا؟ اب کوئی بھلائی ہوگی کیا؟ جتنے کام شرم و حیا سے رکے تھے, اب جب کہ تسلیم ہو گیا کہ بے شرم ہوں, اب کرے گا. اچھا, اس کا باپ جب اس کو بے شرم کہہ رہا تھا تو یہ چاہتا تھا کہ ایسا ہو جائے؟ نہیں, نہیں چاہتا تھا. لیکن میکینزم نہ جاننے کی وجہ سے اس کو وہیں دھکا دے دیا جہاں سے بچانا چاہ رہا تھا. یہ ہم لوگوں کے ساتھ مشکل ہے, ہم لوگ اپنے فطریات کو نہیں پہچان رہے. چونکہ فطریات کو نہیں پہچان رہے, بھائی آپ نے یہ نہیں کرنا تھا, آپ نے اس کو اتنا بے شرم کہہ دیا, اتنا بے شرم کہہ دیا, وہ بھی کنوینس ہو گیا ہاں میں بے شرم ہوں, چلو ٹھیک ہے. ایک بچے کو ہم کہتے ہیں بے عقل, کم عقل, یہاں تک کہ وہ کہتا ہے اچھا میں تو ہوں نا کم عقل, اب ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے میں بیوقوفوں والے کام کروں گا, کنوینس ہو گیا. اب جب یہ کنوینس ہو جاتا ہے ساری داستان ختم ہو جاتی ہے. درود محمد والے میں ہوتا کہہ رہے ہیں درود پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آپ آگے تشریف لے آئیے گا, درود بھیجیے گا محمد والے بار دیگر درود بھیجے گا محمد والے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح فطریات میں سے ایک مسئلہ ہے جو بہت سنگین ہے, بس اس سے ہم نے جو دوسری مثال دی اس سے ہم نتیجہ کیا لینا چاہ رہے تھے. نتیجہ یہ لینا چاہ رہے تھے کہ بعض اوقات ہم کسی کو کسی کام سے روک رہے ہوتے ہیں, اس کے ساتھ کوئی ایسا کام کر دیتے ہیں کہ جس سے ہم روک رہے تھے اسی کام کی طرف اس کو دھکا دے دیتے ہیں. اب ذرا تصور کیجیے گا, ہم معاشرے میں چاہتے ہیں کہ نام نہیں پھیلے, کون ایسا بیوقوف ہوگا جو چاہے گا کہ سوسائٹی میں نام نہیں پھیلے, انسیکیور ہو جائے سوسائٹی, کوئی سوسائٹی کو انسیکیور نہیں کرنا چاہتا. لیکن کچھ کام ایسے کرتے ہیں کہ وہی انسیکیورٹی ہمارے ہی ہاتھوں پھیلنا شروع ہو جاتی ہے, سیج کے ساتھ پھیلتی ہے. ان میں سے ایک کام کیا ہے, بڑا عجیب کام ہے, اس کا ہمارے فطریات سے تعلق ہے, میکینزم جان نہ جاننے کی وجہ سے ہم وہ کام کرتے ہیں, اس کام کو کیا کہتے ہیں, بے عزتی کرنا. جس معاشرے میں لوگوں کی بے عزتی ہوگی وہاں رشوت پھیلے گی, جس معاشرے میں لوگوں کی بے عزتی ہوگی وہاں رشوت پھیلے گی. اب کوئی پوچھے بھائی بے عزتی کا رشوت سے کیا تعلق ہے, بے عزتی کا کیا تعلق رشوت سے؟ ٹھیک ہے کاش میں کچھ لوگوں کی بے عزتی کر رہے ہیں, بے عزتی کرنے سے رشوت کیسے پھیلتی ہے؟ اس وجہ سے پھیلتی ہے کہ اس کا سائیکالوجسٹ نے اور سوشولوجسٹ نے اچھی طرح جائزہ لیا کہ یہ جو انسان رشوت لیتا ہے یہ کیوں لیتا ہے, آیا غربت کی وجہ سے رشوت لیتا ہے؟ تو انہوں نے اندازہ لگایا نہیں, غریب ہونے سے رشوت نہیں لیتا انسان. بھائی ہمارے خود اپنے معاشرے میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ ہمارے اپنے معاشروں کے اندر بہت جو نزدیک سے سوسائٹی کو دیکھنے والے ہیں, میں نے ان سے پوچھا ہی جو ہمارے معاشرے میں اصلی بگاڑ آیا ہے یہ کس 10 سال میں آیا ہے؟ پاکستان میں نا 47 میں, 50s, 60s, 70s, 80s, 90s کس وقت میں اصلی بگاڑ آیا ہے؟ تو جن سے ہم نے پوچھا انہوں نے کہا بھائی یہ جو اصلی بگاڑ آیا نا 70s میں آیا ہے. 50s, 60s میں معاملہ نسبتاً بہتر تھا, 70s تک آتے آتے معاملہ ختم ہو گیا, پھر معاملہ ابتری پہ چلا گیا. یعنی ان کا کہنا یہ کہ 60s تک رشوت لینا بری بات تھی, 70s تک آتے آتے رشوت لینا ٹھیک ٹھاک کام تھا, اور 80 اور 90 کے بعد تو پھر آپ کو پتا ہے جو نہیں لے وہ پاگل ہے, وہ جو نہیں لیتا اس کو کہتے ہیں ڈیڈ آنیسٹ, اور ڈیڈ آنیسٹ کو ایک ایسی جگہ بھیج دیتے ہیں جہاں سے کبھی واپس نہیں آ پائے گا. یہ ہمارا دستور. اچھا یہ کیوں ایسا ہوا؟ تو کہتے ہیں 70s میں ایک عمل ہوا. اب اس کی بھی انالیسس بڑا عجیب ہے, وہ کس چیز نے ہمیں مصیبت میں ڈالا؟ یعنی اس چیز میں کہ پیٹرول کی قیمت بہت زیادہ ہو گئی, اس نے ہمیں راشی بنایا. اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق اس طریقے سے ہے کہ 73 کے بعد پیٹرول کی قیمت شوٹ کر گئی, آئل کی قیمت. جب آئل کی قیمت شوٹ کی تو اربوں کے پاس پیٹرول ڈالر آیا, تیل کا پیسہ. اربوں کے پاس تیل کا پیسہ آیا, ان کو کچھ سمجھ میں تو آیا نہیں, انہیں جو کچھ سمجھ میں آیا انہوں نے بڑی بڑی بلڈنگس بنانا شروع کر دی, روڈس کا نیٹ ورک بننا شروع ہو گیا, بڑی تعداد میں پاکستان سے لیبر اٹھ کر مڈل ایسٹ چلا گیا. اچھا جب مڈل ایسٹ گئے تو وہ گاؤں دیہات میں رہنے والے بندے جن کو کبھی 1000 روپے کسی نے تنخواہ نہیں دی تھی, اچانک ان کو 8-10 ہزار روپے تنخواہ کی اس زمانے کے ملنے لگے. انہوں نے 1000-2000 تو وہیں خرچ کیے, 5-6 ہزار یہاں بھیجنا شروع کر دیے. تو پہلے جو پورا کنبا کماتا تھا اس سے 3-3 گنا 4-4 گنا ایک آدمی بھیجنے لگا. اب پہلے جو لوگ کچے گھروں میں رہ رہے تھے انہوں نے پکے گھر بنا لیے, وہ بھی راتوں رات. اب جب یہ کام ہوا تو سب لوگوں کو ایک بات سمجھ میں آئی, وہ یہ کہ بھائی ایک تو یہ کہ پکا گھر بننا ہے, دوسرا یہ کہ اس کو بنانے کے لیے نسل انتظار نہیں کرنی, راتوں رات بنانا ہے. اب جب یہ دوڑ شروع ہوئی جس کو ہم مادہ پرستی کی دوڑ کہتے ہیں, تو اب کوئی کیوں پیچھے رہے؟ عزت اس کی ہے جس کا گھر پکا ہے، کچے گھر والے کی عزت ہی نہیں نہیں ہے عزت، تو عزت کمانے کے لیے تو وہ رشوت بھی لے گا، گلا بھی کاٹے گا، جو کر سکتا ہے کر گزرے گا، مادہ پرستی کی دوڑ لگ گئی۔ اچھا اس میں رکاوٹ کہاں بنے گی؟ یہ تبدیل کیسے ہوگا؟ ایک بہت سادہ سا کام ہے، ہر انسان کو چاہے پیسہ ہو یا نہ ہو آپ عزت دینا شروع کر دو، پیسہ ہو یا پیسہ نہ ہو آپ اسے عزت دینا شروع کر دیں۔ اگر آپ نے عزت دینا شروع کی تو کیا ہوا؟ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کو یہ پتا ہوگا میرے ہاتھ میں پیسے ہو یا نہ ہو عزت ضرور محفوظ رہے گی، عزت محفوظ رہے گی۔ اگر عزت محفوظ رہے گی باقی وہ اپنے آپ کو سنبھال لے گا، لیکن اگر آپ نے پیسے کی بنیاد پہ عزت دی تو دنیا کا کوئی انسان بے عزت نہیں رہنا چاہتا، عزت سب کو چاہیے، عزت کی خاطر پھر وہ گردن بھی کاٹے گا۔ اچھا اب تصور فرمائیں، فرض کریں ہم لوگ یہ مجلس کر رہے ہیں، مجلس منعقد ہو رہی ہے، ایک آدمی اندر داخل ہوا جس کی کوئی حیثیت نہیں معاشرے کے اندر، ہم نے اس کو اگنور کر دیا، اچانک ایک آدمی داخل ہوا جس کی بڑی حیثیت ہے مالی لحاظ سے، دو چار لوگوں نے اس کے لیے ویسی جگہ بنا دی، تو ہم مجلس جو منعقد کر رہے تھے وہ دین کو زندہ کرنے کے لیے کر رہے تھے، اور یہ جو ہم نے جگہ بنائی اس سے ہم نے دین کو وہیں دفن کر لیا ہے۔ بعض اوقات ہم لوگ وہ کر گزرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن نہ جاننے کی وجہ سے کر گزرتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد،
صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔
اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بہت سادہ سا کام میں نے ابھی خدمت میں عرض کیا، اپنی فطریات پہ توجہ دیں، فطریات پہ توجہ دیں۔ دو تین فطریات پہ اشارہ ہوا، پہلی فطرت یہ تھی کہ آپ انسان جو ہے وہ اپنے لیے عزت چاہتا ہے، چونکہ وہ عزت چاہتا ہے آپ غلط راستے سے اس کو عزت مت دیں، مجبور نہ کریں کہ غلط راستے کے اوپر جائے۔ آپ جیسا بھی انسان ہو ایک اوسط عزت سب کو دے دیں۔ اچھا جیسے آپ نے یہ کام کیا خود بخود آپ نے معاشرے میں بھلائی کا ایک راستہ کھول دیا۔ اچھا عزت آپ کہاں دینا شروع کریں؟ اب ممکن ہے کوئی یہ سوچے کہ میں جب بڑا ہو جاؤں گا نا تب میں عزت دینا شروع کروں گا، ایک تو ایک بڑے کبھی نہیں ہوں گے، دوسرے کہ وہ دن آئے گا ہی نہیں جس دن بڑے ہوں گے تو پھر عزت نہیں دیں گے۔ آپ کہاں سے شروع کریں؟ آپ اس طرح شروع کریں کہ آپ جس کو یہ سمجھیں کہ یہ معاشرے میں اتنا زیادہ احترام نہیں حاصل کر پا رہا، آپ اس کو زیادہ احترام دے دیں، آپ اس کو زیادہ احترام دے دیں۔ آپ دیکھیں آپ کے معاشرے میں کس کو احترام نہیں مل رہا، جس کو نہیں مل رہا اس کو آپ دینا شروع کر دیں۔ مثلا ایسے ہی میں پوچھ رہا ہوں، جمعہ داروں کو احترام مل رہا ہے؟ انسان ہونے کے ناطے جمعہ دار میں کیا کمی ہے؟ ہماری غلطی کو وہ سمیٹتا ہے، یہ اس کی غلطی ہے، ہم گند پھیلاتے ہیں وہ ہمارے گند کو سمیٹتا ہے، تو یہ اس بیچاری کی غلطی ہے کہ وہ ہمارے گند کو کیوں سمیٹتا ہے؟ ہاں کیا حماقت ہے، اس کا حق ہے کہ اس کو احترام ملے، اس کو احترام ملنا چاہیے، اس کی ایک رسپیکٹ ہونی چاہیے۔ اب ممکن ہے کوئی کیا بھائی یہ کیا مصیبت ہے، جمع داروں کا بھی احترام کریں گے؟ آپ جمع داروں کا احترام نہیں کریں گے پھر یہ جمع دار ایک ہاتھ پہ پستول لے کر آپ کے سامنے آئے گا، کہے گا سر جھکاؤ، اس وقت سر جھکائیں گے؟ پھر طاقت کا احترام کریں گے نا، ابھی انسان کا احترام کر لو تاکہ بعد میں بندوق کا احترام نہ کرنا پڑے۔ سادہ کام اچھا لگتا ہے، کمپلیکیٹڈ پھر بہت برا لگتا ہے۔ اگر تھوڑا بہت عدل کر کے پیسہ نہیں گھمائیں گے بعد میں طاقت کے بلبوتے پہ یہ پیسہ خود ہی نکل جائے گا۔ تھوڑا سا عدل کر کے پیسہ گھمانا شروع کر دیں تو اس سے کیا ہوگا، وہ جو باقی ہے وہ محفوظ ہو جائے گا، اللہ کرنے والا ہے۔ لیکن اگر یہ بھی نہیں کیا تو پھر طاقت کے بلبوتے پہ وہ پیسہ پھر بھی نکل جائے گا، بچے گا نہیں۔ یہ وہ دنیا کی مشکل ہے۔ اب دو تین جذبے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، نمبر ایک عزت کا جذبہ، فطری جذبہ ہے، آپ اس جذبے کو پورا کریں۔ نمبر دو مثال کے طور پر میں نے عرض کیا شرم کا جذبہ، شرم کا جذبہ فطری جذبہ ہے، کسی کو بے شرم نہ کریں، کسی کو بے حیا نہ کریں۔ یہ جو فیوڈل نظام ہے اس میں جو چوری کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ اس پائے کی چوری کرتے ہیں میں اور آپ نہیں پکڑ سکتے۔ میں نے اس کے اوپر غور کیا کیونکہ میرے دیہاتوں آتوں میں آنا جانا ہوتا رہتا ہے، تو میں دیکھتا ہوں یہ جو بعض دیہات ہیں ان کے اندر چوری کرنے والے اس پائے کی چوری کرتے ہیں کہ میرا آپ کا جیسا تو سمجھ ہی نہیں پائے گا کہ چوری ہوئی کیسے ہے، اور چھوٹے کام کرنے والے بہت کرتے ہیں اس طرح سے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ ان کی یہ ایکسپرٹیز بنی کیسی ہیں،
مثلاً یہ جو مثال اب میں کیا کیا مثالیں دوں, اچھا نہیں لگتا کہ انسان چوری کی بھی مثالیں دے کہ بھائی چوری کرنے والے کیسے چوری کرتے ہیں یہاں پہ. لیکن یہ ایکسپرٹیز آتی کیوں ہے ان کے اندر؟ یہ آتی اس طرح سے ہیں کہ ان کو ان کا معاشرہ ذلت کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ اس فیوڈل کے سامنے عزت نہیں کما سکتے, اپنی بے عزتی کا بدلہ خاموش چوری سے لیتے ہیں, اپنی بے عزتی کا بدلہ خاموش چوری سے لیتے ہیں. اور ان کو چوری اتنی ترکیب سے کرنی ہوتی ہے کہ پکڑے میں نہیں آئے, چونکہ اگر پکڑے میں آئے گا نا تو وہ ہاتھ پاؤں توڑوا دے گا. اس خاطر اس نظام میں رہنے والوں کی چوری کی ایکسپرٹیز بہت بڑھ جاتی ہیں. مثلا افریقہ کے اندر, افریقہ کے اندر چوری کی ایکسپرٹیز بہت بڑی ہوئی ہے اس وقت. کیوں؟ ان کو پتا ہے اگر چور پکڑا جاتا ہے نا تو اس کا ایک حشر کرتے ہیں, وہ پول سے باندھ کر جلتے ہوئے ٹائر اوپر سے ڈال دیتے ہیں, وہ زندہ جلا دیتے ہیں. وہ ذرا سی بھی چوری اگر پکڑی گئی, ایسا نہیں کہ چوریاں نہیں ہو رہی, چوریاں بے انتہا ہو رہی ہیں, لیکن پکڑا جاتا ہے تو یہ سزا دیتے ہیں. اب چوری کرنے والا کیسی چوری کرے گا؟ سادہ چوری نہیں کرے گا, بہت کمپلیکیٹڈ چوری کرے گا. یہ برائی کا میکینزم ہے. انسان کے اندر جذبہ ہے اس کو عزت ملے, انسان کے اندر جذبہ ہے اس کو شرم کی نظر سے دیکھا جائے, اس کو بے شرم نہ بنایا جائے. اسی طرح ایک اور بہت بڑا جذبہ ہے انسان کے اندر, درود بھیجے گا محمد و آل محمد,
صلی اللہ علیہ وسلم.
بہت بڑا انسان کے اندر ایک اور جذبہ ہے, اپنے آپ کو حق کے راستے پہ دیکھنا چاہتا ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کہے میں باطل ہوں. فرعون بھی نہیں کہے گا میں باطل ہوں, فرعون بھی کہے گا میں حق پر ہوں. ہر انسان کے اندر ایک جذبہ رکھا ہوا ہے, اپنے آپ کو حق کے راستے پہ دیکھنا چاہتا ہے. اچھا, جو آدمی بالکل واضح ناحق کر رہا ہوتا ہے, یہ جب اپنے ناحق کو دیکھتا ہے اور جذبہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں حق کے راستے پر رہنا چاہتا ہوں, تو یہ کیا کرتا ہے؟ پھر یہ تاویل کرتا ہے, کہتا ہے میرے ناحق پہ چلنے کی تاویل یہ ہے, اس نے مجھے ناحق چلا دیا, ورنہ میں تو حق پہ ہی تھا. اپنا ایک حق بنا لیتا ہے. مثلا ایک آدمی چوری کرنے جا رہا ہے, اس سے پوچھا جائے تم چوری کرنے جا رہے ہو؟ ہاں چوری کرنے جا رہا ہوں. کیوں چوری کرنے جا رہا ہوں؟ تو وہ کہتا ہے اس نے کیوں نہیں مجھے دیا, اگر دے دیتا تو میں چوری نہیں کرتا. کبھی کوئی کہے گا یہ جو معاشرہ ہے نا اس نے مجھے چور بنایا ہے, کبھی اپنے ماں باپ کے اوپر ڈالے گا, کبھی رشتہ داروں پہ ڈالے گا, کبھی معاشرے پہ ڈالے گا, کبھی اپنی ضروریات کے اوپر ڈالے گا. یہ جتنے بھی ناحق کرنے والے ہیں یہ قبول نہیں کرتے کہ ہم ناحق کر رہے ہیں, یہ کہتے ہیں ہم حق پہ چل رہے ہیں. اچھا, اس جذبے کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ حق کی وضاحت کریں, حق ہے کیا, کس چیز کو آپ حق کہیں گے, اور پھر یہ کہ آپ نے خود حق کا کتنا ساتھ دیا. ہم انسانوں میں سے ایک بہت بڑی مشکل یہ نہیں کہ ہم لوگوں کو حق نہیں پتا ہے, حق ہمیں فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے, صرف ایک اور مشکل ہے حق کا ساتھ دوں گا, یہاں مشکل آتی ہے. اور یہ مشکل صرف یزید اور کربلا کے دور میں نہیں آتی ہے, یہ مشکل چلتے پھرتے آتی ہے. اس کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد والے محمد,
صلی اللہ علیہ محمد والے محمد وعجل فرجہم.
بھائی آپ کے سامنے فرض کر لیتے ہیں, سیاست کی دنیا میں کسی پہ ظلم ہوا, ہمیشہ آواز اٹھاتے ہیں کہ یہ غلط ہوا نہیں؟ بعض اوقات ہم کہتے ہیں اس معاملے سے ہمارا کیا تعلق, ہونے دو. مثلا میں کبھی کبھی آپ ایسے عرض کر رہا ہوں, خبر میں پڑھتا ہوں کسی عورت کے اوپر تیزاب پھینکا گیا, نعوذ باللہ کسی بچے کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی گئی, ایک بات سوچتا ہوں یہ ناحق ہوا یا نہیں ہوا؟ ناحق ہو گیا نا, اس پہ ہم نے آواز اٹھائی ہے؟ اگر نہیں اٹھائی اور کسی آواز اٹھانے والے کا ساتھ بھی نہیں دیا, تو پھر ہم نے کربلا سے کیا سیکھا؟ کیا سیکھا کربلا سے؟ بھائی کربلا سے ہم نے کم سے کم یہ بات تو سیکھی تھی نا کہ بھائی حق کا ساتھ دینا ہے, اور حق کا ساتھ دینے والے کو تنہا نہیں چھوڑنا ہے, یہ ہم نے سیکھا تھا. اگر ہمارے سامنے کوئی ناحق ہوا کہ ہاں اس نے یہ ناحق کام کیا, آواز اٹھائی یا نہیں اٹھائی؟ نہیں اٹھائی, نہیں اٹھائی آواز. اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اس ناحق کا شکار ہم نے خود ہونا ہے. یہ خدا کا عجیب نظام ہے. ایک مثال تاریخ سے دوبارہ اسی کربلا کے واقعے سے, درود بھیجے گا محمد والے محمد,
صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہم.
اس سے قطع نظر کہ یزید کے لشکر میں، عمر بن سعد کے لشکر میں کتنے کوفی تھے، کتنے شامی تھے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ایک سادہ سا سوال ہے، اہل کوفہ نے سید الشہداء کا ساتھ دیا یا نہیں دیا؟ نہیں دیا. کئی لاکھ لوگ تھے کوفہ کے اندر، اگر ساتھ دیتے تھے تو معاملہ یہ نہیں ہونا تھا. اب یہ کوفہ والے لشکر میں کتنے تھے یا نہیں تھے، شامی کتنے تھے یا نہیں تھے، اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ جو ظلم و بربریت کرنے والے تھے وہ کوفی تھے یا شامی تھے، اس کو ہم اس گفتگو میں نہیں جاتے. لیکن ایک لمبے لباب ہے وہ یہ کہ بھائی یہ جو اہل کوفہ تھے انہوں نے ساتھ نہیں دیا، اور یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خطبات سے بہت واضح ہے. بی بی نے جو کوفہ میں خطبہ ارشاد فرمایا اس میں صاف کہا، یا اہل الغدر، اے بغاوت کرنے والو، اے ساتھ نہ دینے والو، تو بی بی نے لقب دے دیا، اب اس سے بڑھ کر کیا ہونا چاہیے. اہل کوفہ نے ساتھ نہیں دیا. اچھا اگر کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا حق کا، اور میں نہیں کہہ رہا کہ وہ ظالم کا ساتھ دیتا ہو، نہیں ظالم کا ساتھ دینے کی بات نہیں کر رہا ہوں، حق کا ساتھ نہیں دیا، اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ظلم اور ظالم حاکم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، حاکم ہو گئے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہ جو ظلم اور ظالم ہے اس کا اگلا وار اس پہ ہوگا جس نے حق کا ساتھ نہیں دیا تھا. یہ معاشرے کا ایک تسلسل ہے. یہ جو کوفی تھے انہوں نے سید الشہداء کا ساتھ نہیں دیا تھا. اچھا اگر ساتھ دیتے تھے تو کتنے بندے شہید ہوتے؟ ہمارے پاس روایات موجود ہیں، عبید اللہ اپنے ساتھ وہ بڑا لشکر نہیں لایا تھا، عبید اللہ کا لشکر بہت چھوٹا سا تھا، کچھ اس کے ساتھ چلنے والے تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا. اس نے صرف ایک بلف کیا تھا، پولیٹیکل بلف، کہ میرے پیچھے شام کا لشکر آ رہا ہے، جبکہ کوئی شام کا لشکر نہیں آ رہا تھا، سب کو معلوم ہے، ہسٹری کے اندر موجود ہے. اچھا اگر عبید اللہ ابن زیاد لشکر لایا بھی تھا تو کتنا لشکر لایا ہوگا؟ حضرت حور جب سید الشہداء کا راستہ روکنے گئے تھے تو 1000 کا لشکر لائے تھے، عبید اللہ ابن زیاد اپنے ساتھ کتنا لشکر لایا ہوگا؟ 500, 1000, 2000, 5000، اس زیادہ نہیں لا سکتا تھا. 5000 کا لشکر لایا، اہل کوفہ کے لیے 5000 کے لشکر کو ہرانا مشکل تھا. اچھا اگر 5000 کے لشکر کے سامنے اہل کوفہ ڈنڈے لے کے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں نا، تو اہل کوفہ میں سے چلو 1000 بندے مارے جاتے، تو 5000 کو گرا لیتے، 5000 گر جاتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا. کتنے بندے مارے جاتے؟ 1000 مارے جاتے، چلو ہم یہ لے لیتے ہیں، 5000 کو ہرانے کے لیے 5000 کوفی مارے جاتے، 5000 کوفی مارے جاتے، کتنے مرتے؟ 5000. بعد میں حجاج بن یوسف آیا ہے، شاید 2 سے 3 لاکھ بندے مارے ہیں اس نے، 2 سے 3 لاکھ بندے حجاج بن یوسف نے 20 سال میں مارے ہیں، اور کیا بربریت نہیں دکھائی ہے؟ کون سے انسانیت سوز ظلم ہے جو حجاج بن یوسف نے نہیں کیے؟ 98 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز کہتا ہے، اگر دنیا کے سارے ظالموں کو جمع کرو نا، ہمارا حجاج بن یوسف پہلے نمبر پہ ہے. خود عمر بن عبدالعزیز جو بنی امیہ کا تھا وہ کہتا تھا، کہنے کا دنیا کے سارے ظالموں کو جمع کرو، ہمارا حجاج بن یوسف پہلے نمبر پر، اتنا اس نے ظلم کیے تھے. 5000 اگر چلے جاتے تو عبید اللہ بن زیاد کی فتح کا کوئی امکان نہیں تھا. وہ نہیں گئے، چند سالوں کے اندر 2.5 لاکھ بندے دینے پڑے. کتنے کتنے ٹائمز زیادہ ہے، کتنے گنا زیادہ ہے، یہ دسیوں گنا زیادہ ہے. یہ قیمت ہے حق کا ساتھ نہ دینے پر، ظالم کا ساتھ نہیں دیا ہے، حق کا ساتھ نہ دینے کی، حق کا ساتھ نہ دینے کی قیمت ہوتی ہے، اور یہ وہ بھاری قیمت ہے. ظلم کا ساتھ دینے کی تو ایک اور ہی قیمت ہے، اس کی داستان ہی کچھ اور ہے، جو حق کا ساتھ نہیں دیتا. اب ہمیں ایک بات دیکھنی ہے، ہم اپنی زندگی میں کہاں سے شروع کریں. اچھا جب ہم لوگ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم لوگ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے، ہاں جب امام تشریف لائیں گے نا تو میں امام کا ساتھ دوں گا. ایک تو گارنٹی نہیں ہے کہ میں اس وقت کہاں ہوں گا، مجھے نہیں معلوم. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کی یاد میں اس وقت جو حق پامال ہو رہا ہے اس کا کیا ہوگا، وہاں سے شروع نہیں کرنا ہے، یہاں سے شروع کرنا ہے. یہاں بتاؤ کوئی حق دیکھا جو تمہاری آنکھوں کے سامنے پامال ہوا ہے، اس کا ساتھ دیا یا نہیں دیا، یہاں مسئلہ یہ ہے. اور وہ حق کتنا چھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ کے اپنے بچوں کے درمیان حق، یہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھا دو بچے ہیں، ایک بڑا تیز ترار ہے، ایک بڑا معصوم سا ہے. وہ جو تیز ترار ہے نا، وہ ہمیشہ اس کا حق مارتا ہے. آپ بھی کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا چالاک ہے. یہ جو تھوڑا سا چالاک ہے نا، کل اس کی چالاکی سب سے پہلے آپ کی گردن کو پکڑنے والی ہے. ابھی تو چالاکی کہہ رہے ہو نا، بعد میں مکاری کہو گے اسے. یا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, بچہ اسکول جاتا ہے کوئی ایسی چیز لے کر آتا ہے جو ہم نے نہیں دی ہے, ہم اس سے پوچھتے ہیں کہاں سے لائے, وہ کہتا ہے کسی نے مجھے گفٹ کیا ہے. ہم بھی خوش ہوتے ہیں کہ بچہ بڑا ہوشیار ہے. بھائی یہ کیوں نہیں پوچھا کہ تجھے ہی کیوں گفٹ کیے جا رہے ہیں سب کے سب لوگ, یہ کیا ہو رہا ہے, کلاس میں 25 بچے اور بھی ہیں تجھے ہی سب گفٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور بیٹا تو نے آج تک خود کبھی گفٹ کیا ہے کسی کو جو تجھے گفٹ کر رہا ہے؟ اس کا مطلب کچھ اور بھی ہو رہا ہے نا یہاں پہ, اسے کیوں نہیں سوچا؟ اچھا ابھی میں چھوڑ دیتا ہوں, پھر بعد میں نعوذ باللہ تعالیٰ جب وہ بڑے ہو کر ایک مصیبت میرے سر پہ لاتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ کیا ہو گیا, یہ کس بات کی سزا ہے؟ یہ اس بات کی سزا ہے کہ بھائی چھوٹا سا ایک ناحق تھا, آپ کو اس ناحق پہ خاموش نہیں رہنا تھا, اس ناحق پہ آپ نے اثر دکھا دینا تھا. درود بھیجے گا محمد والے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم.
اب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا, ہمیں اس معاشرے کی اگر اصلاح کرنی ہے تو ہم یہ مت سمجھیں کہ ایک دفعہ میدان کربلا ہوگا وہاں پر جس طرح سید الشہداء تھے اور سامنے یزید ابن معاویہ تھا, اس طرح کا ایک معاملہ ہوگا اور میں کسی ایک کا ساتھ دے دوں گا, اللہ نصیب کرے ایسا کوئی وقت آئے تو ہم ساتھ دے دیں, لیکن شروع یہیں سے کرنا ہے, شروع یہیں سے کرنا ہے, دیکھنا کس کا حق ہے کس کا نہ حق ہے, حق کا ساتھ دے دیں. اچھا اب کل ایک بات پہ بات ختم کی تھی, کل ایک پوائنٹ کے اوپر بات ختم ہوئی تھی اور وہ پوائنٹ یہ تھا کہ قربانی دینی پڑتی ہے. آج بھی پھر اسی پہ بات ختم کریں گے. یہ حق اور ناحق کی گفتگو آسان ہے, حق اور ناحق کے اوپر قربانی دینا یہ مشکل ہے. اچھا قربانی کسے کہتے ہیں؟ قربانی ہمیشہ جان کی تھوڑی ہے, اتنا ہی کہ آپ کھڑے ہوں جو آپ کا دوست ہے اس سے کہیں تم نے صحیح نہیں کیا, یہ بھی ایک قربانی ہے. دوستی قربان ہوگی نا, زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا, دوستی قربان ہوگی, آدمی یہ بھی نہیں کرے گا, یہ بھی نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ پھر ایک اور مصیبت آئے گی, ایک اور نقصان اٹھانا پڑے گا. آپ اور میں اپنی زندگی میں مسلسل دیکھیں یہ معاشرے ایسے صحیح نہیں ہوں گے, نہ دنیا میں کوئی چیز بگڑتی ہے بلا سبب, نہ کوئی چیز صحیح ہوتی ہے بلا سبب. بگڑتی ہے تو کسی وجہ سے بگڑتی ہے, صحیح ہوتی ہے تو کسی وجہ سے صحیح ہوتی ہے. اگر معاشرہ ہمارا اس جگہ کے اوپر پہنچا ہے جہاں پر یہ مصیبتیں جو میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ بلا سبب یہاں تک نہیں پہنچا ہوگا, یہ جو رشوت پھیل رہی ہے, یہ جو برائیاں یہاں پر پھیل رہی ہیں, کسی سبب سے پھیلا ہے. وہ سبب کیا ہے؟ مختصر آپ کی خدمت میں بہت ہی اوپر اوپر سے آپ کی خدمت میں کچھ کچھ عرض کیا. اگر آپ کو اس کو صحیح کرنا ہے تو کہاں سے شروع کریں؟ بالکل وہیں سے شروع کریں جہاں سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں. آپ اپنی زندگی میں کسی کو بے احترامی مت دیں. میں بھی اپنے لیے سیکھوں کہ بھائی اگر میں کسی کو بے احترامی دیتا آ رہا ہوں, میں نے غلط کیا ہے, مجھے جا کے ان کو احترام دینا پڑے گا. یہاں سے شروع کر لیں. کسی کو حق دیتے ہیں, نا حق دیکھا ہے آپ نے, آپ نا حق کیوں دیکھا ہو, آپ حق کا ساتھ دے دیں. چھوٹی چھوٹی جگہوں سے شروع کر لیں. اچھا اس میں آپ مجھ سے ممکن ہے کوئی ہم سے یہ کہے کہ بھائی اس میں کچھ ہمیں اپنے اوپر کچھ قربانی دینی پڑ جائے گی. مثال کے طور پر اگر ہم فلاں بات کریں گے نا, فلاں آدمی ناراض ہو جائے گا, فلاں کام کریں گے فلاں رشتے دار ناراض ہو جائے گا. رشتے داروں کے ساتھ کم ہوتا ہے ایسا, یہی داستان وہاں بھی چلتی رہتی ہے. البتہ وہاں پر اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم صلہ رحم کریں, سب کا ساتھ دیں, سب کو لے کے چلیں, چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کسی کو ناراض نہ کریں, لیکن داستان مجموعی طور پر یہی داستان ہے, حق اور باطل کی داستان. یہاں سے شروع کر لیں, جتنا ساتھ دیتے رہیں گے. اور جو بات ایک اور برسبیل تذکرہ ذہن میں آتی ہے, بہت دفعہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ معنویت کیسے بڑھتی ہے, اندر جو انسان کی روح کے اندر ترقی ملتی ہے یہ کیسے ملتی ہے, یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ تو ابھی جو کچھ سیکھنے سے سمجھ میں آتا ہے, چاہے کرنے سے سمجھ میں نہ آیا ہو, لیکن کم سے کم سیکھنے سے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ کہیں پر بھی مجھے اور آپ کو کہیں حق کی خاطر, صحیح بات کی خاطر قربانی دینی پڑے, چاہے وہ اپنے نفس کی ہو, تب یہاں سے توفیقات نصیب ہوتی ہیں. مثال کے طور پر آپ ایک آدمی کو احترام دینا چاہتے ہیں, سوسائٹی اس کو احترام نہیں دیتی, آپ احترام دیں گے, آپ کا نفس کہتا ہے مت دو, دل نہیں چاہتا آپ کا, آپ اس نفس کو مار لیں تھوڑا سا. اگر آپ نے یہاں اپنے نفس کا مقابلہ کر لیا, اس بندے کو آپ احترام دینے کو تیار ہو گئے, آپ کی یہاں پہ عزت ہے. اب خدا متعالیٰ آپ کو اپنے نظام کے اندر توفیقات دیتا ہے.
محمد والے محمد محمد
محمد. اور کربلا کے واقعے کے اندر ہم مسلسل اس بات کو دیکھ رہے ہیں, کچھ لوگوں نے اپنے نفس سے لڑتے ہوئے سید الشہداء کے حق پر سید الشہداء کا ساتھ دیا. آپ خود تصور کریں اگر یہ کربلا کا واقعہ نہ ہوتا تو مثال کے طور پر کچھ افراد جو سید الشہداء کے ساتھ تھے تاریخ میں ان کا کوئی ذکر نہیں آنا تھا, ان کا کوئی ذکر نہیں ہونا تھا. ہاں ٹھیک ہے مثلا حبیب ابن مظاہر کا پھر بھی ذکر آتا, قبیلے کے سردار تھے بڑے آدمی تھے, لیکن کیا مثال کے طور پر جون کا ذکر آنا تھا تاریخ میں؟ نہیں. جون ایک غلام تھے, حبشی غلام, کہاں حبشی غلام کا ذکر آتا ہے؟ کتنے حبشی غلام ہمیں اور آپ کو تاریخ اسلام میں پتہ ہے, ایک مثلا بلال حبشی, ایک جون جیسے, دو چار افراد میرے خیال میں اور بہت زیادہ ڈھونڈیں گے, دو چار افراد ایسے ہوں گے جو حبشی غلاموں کا ہمیں تذکرہ پتا ہوگا, ورنہ کسی کا تذکرہ نہیں آتا. کیوں حضرت جون کا تذکرہ آ گیا, وہ بھی اتنے احترام سے, اتنی عزت کے ساتھ؟ کیوں؟ ایک حق کا ساتھ دیا, ایک حق کا ساتھ دیا. اور اگر حقیقت دیکھیں تو مثال کے طور پر زہیر بن قین بجلی, ان کا تذکرہ آنا تھا تاریخ میں کیا؟ ایک قبیلے کا ایک بندہ ہے, جس طرح قبیلوں کے بہت سارے بندے ہوتے ہیں, تو زہیر کا تذکرہ بھی نہیں آنا تھا, لیکن تذکرہ کیوں آ رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ سید الشہداء کا ساتھ دیا, اور جس کسی نے ساتھ دیا ہے اس نے کوئی قربانی ضرور دی ہے, اس نے کہیں کوئی قربانی دے دی. اب اپنے ذہن سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ جو سب لوگ قربانیاں دے رہے تھے سید الشہداء کا ساتھ دینے کے لیے, ان سب کو حوصلہ کس بات سے مل رہا تھا؟ ایک سادہ سی چیز جو ابھی تک سمجھ میں آتی ہے, دیکھتے تھے ہمارے امام ہم سے بڑھ کر قربانی دے رہے ہیں, بس جیسے وہ یہ دیکھتے تھے کہ امام ہم سے بڑھ کر قربانی دے رہے ہیں تو ان کا اپنا قربانی دینے کا حوصلہ بہت زیادہ ہو جایا کرتا تھا. فرض فرمائیے حضرت حور کو دیکھیں اور اس روایت کو قبول کر لیں کہ حضرت حور کے فرزند بھی ان کے ساتھ تھے, کیوں حضرت حور اپنے جوان کو قربان کرنا چاہیں گے؟ ایک سادہ سی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کسی میدان میں علی اکبر قربان ہو رہا ہو تو پھر کسی جوان کی کیا قیمت ہے؟ اگر میں کسی میدان کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ امام حسین علی اکبر کو بھیج رہے ہیں تو میں اپنے جوان کو کہاں بچاؤں گا؟ اور اس جملے کو جو شاید سب سے پہلے اشارہ کیا ہے یا صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے وہ حضرت زہیر کی زوجہ نے بیان کیا. جب حضرت زہیر نے کہا کہ تم میرے بعد مصیبت میں پڑ جاؤ گی تو حضرت زہیر کی زوجہ نے صرف یہ کہا کہ میں نے سنا ہے حسین اپنی بہن کو بھی لے کر آئے. بس یہ بتاؤ کہ کیا امام حسین بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو لے کر آئے؟ زہیر نے کہا کہ ہاں حسین اپنی بہن کو لے کر آئے. زہیر کی زوجہ نے کہا جہاں حسین کی بہن جائیں گی میں بھی وہیں جاؤں. یعنی جو مصیبت بی بی زینب سلام اللہ علیہا تحمل کریں گی میں بھی ان کی غلام اور کنیز ہوتے ہوئے اسی مصیبت کو تحمل کر لوں گی. لیکن میں صرف یہ کہہ پاؤں گا کہ بی بی آپ نے بہت بڑی قربانی کو اپنے سر پہ لیا. بی بی زینب سلام اللہ علیہا نہ فقط عقیل عرب ہیں بلکہ صبر کا پہاڑ ثابت ہوں. جو مصائب کوئی مرد برداشت نہیں کر سکتا تھا وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نہیں معلوم خدا متعال کی مصلحتیں کیا کیا ہوتی ہیں, ہم لوگ ان مصلحتوں کو نہیں جانتے. لیکن اگر صرف وہ مکالمہ عرض کروں جو حضرت قاسم علیہ السلام نے شب عاشور سید الشہداء سے کیا, سید الشہداء سب کو ان کی شہادت کا مقام بتا رہے تھے تو قاسم نے لبک کر کہا کہ امو جان میں بھی شہید ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ سید الشہداء نے اپنے بھائی کے یتیم بچے کو دیکھا جو شہادت کے لیے بےتاب ہو رہا ہے تو بس ایک جملہ فرمایا, کہا قاسم بیٹا آپ بھی شہید ہو جائیں گے یہاں تک کہ علی اصغر بھی مارا جائے. یہ عجیب بنی ہاشم کی خصال ہیں, صفات ہیں. کہیں کہاں تو قاسم پوچھ رہے تھے میں شہید ہوں گا یا نہیں ہوں گا, جیسے ہی سنا علی اصغر بھی شہید ہوں گے تو یہ نہیں کہا میرا 6 مہینے کا بچہ مارا جائے گا, فوراً پوچھا کیا دشمن ہمارے خیموں تک آ جائیں گے؟ اب ایک معاملہ غیرت کا لے لیا قاسم نے کہ کیا دشمن ہمارے خیموں تک آ جائیں گے؟ تو پھر میں اس جملے کو سنتا ہوں تو کہتا ہوں پھر قاسم شہید ہو گئے, شام غریبہ نہ دیکھی, لیکن سلام ہو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے اوپر کہ وہ بی بی طلعہ زینبیہ پر بن گئی ہے. اپنے بھائی کو ذبح ہوتے بھی دیکھ لیا اور بھائی کے لاشے کو پامال ہوتے بھی دیکھا. اور اس کے بعد جب 11 محرم کو چلی تو حضرت سجاد کو اماری کے اوپر سوار بھی کروایا. اور پھر وہ وقت آیا جب حضرت سجاد کی روح پرواز کرنے والی تھی تو سجاد کو حوصلہ بھی دیا. اور یہ بی بی عجیب بی بی ہے. شام غریبہ میں جھنڈے خیموں میں سے نکال کے بھی لائے, شام غریبہ میں پہرے بھی دیے, بچوں کی لاشوں کو جمع بھی کیا. اور آخری جملہ کہوں, ارے حسین کی امانت کو زندان میں دفنایا بھی ہے. سلام ہو بی بی زینب سلام اللہ علیہ.
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار امام کے ظہور میں تعزیل فرما, ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ماتم حسین.